बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, पहली मजलिस। जी हां सामईन, रेडियो तहरान की आज की पहली उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। समय अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह आराफ की आयत नंबर 158 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली अरबाबी। और समय हमारी ये नशरियात आप मीडियम वेव में 765 और 1098 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमारी वेबसाइट का पता भी नोट फरमा लें। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ایک بار پھر urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری آج کی پہلی مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں، اور انداز جہاں پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا صبح امید، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے۔ نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ آج خطے کی مسلمان قومیں غاصب صہیونی حکومت سے شدید نفرت کرتی ہیں۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ نے واضح کر دیا ہے کہ آئی اے ای کے کیمروں کو آن کرنے کی اس وقت اجازت دی جائے گی جب ایران کے ایٹمی پروگرام پر آیا تمام الزامات واپس لے لیے جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے اسلام آباد سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں الیکشن کمیشن کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے کی ای ڈی میں طلبی کو جمہوریت کی توہین قرار دیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیاں ختم ہونی چاہیے۔ اور کیڈٹ اینڈ جونیئر تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں شریک ایرانی کھلاڑیوں نے سونے کے 3 جبکہ چاندی کا 1 تمغہ حاصل کیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ آج خطے کی مسلمان قومیں غاصب صہیونی حکومت سے شدید نفرت کرتی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین تحریک کے سربراہ زیاد النخالہ نے جمعرات کو تہران میں صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ آج خطے کی مسلمان قومیں غاصب صہیونی حکومت سے شدید نفرت کرتی ہیں اور استقامت کو اس حکومت سے مقابلے کا اصل اور بنیادی طریقہ سمجھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قوموں کی طرف سے مسئلہ فلسطین کی حمایت مغربی ایشیا میں امریکہ اور صہیونی حکومت کی پالیسیوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے علاقے کے بعض ممالک کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے صہیونی حکومت کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت یہ سمجھتی تھی کہ ان ممالک کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لا کر وہ اپنے لیے سیکورٹی پیدا کر سکتی ہے، لیکن ان اقدامات سے صہیونیوں کے لیے سیکورٹی پیدا نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ہوگی۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ نے واضح کر دیا ہے کہ آئی اے ای اے کے کیمروں کو آن کرنے کی اس وقت اجازت دی جائے گی جب ایران کے ایٹمی پروگرام پر آئے تمام الزامات واپس لے لیے جائیں۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ جو کیمرے ہٹائے گئے ہیں وہ ایٹمی معاہدے اور اضافی پروٹوکول کے تحت نصب کیے گئے تھے۔ ان کیمروں کے ذریعے ایران کے ایٹمی سرگرمیوں پر نظر رکھی جاتی تھی۔ محمد اسلامی نے امریکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ ایٹمی معاہدے میں رہا ہی نہیں اور ذمہ داریاں چھوڑ کر اس سے نکل گیا تو اس ایک طرفہ اور تعطل کا شکار معاہدے پر ایران کیوں عمل کرتا رہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ جب تک فریق مقابل ایٹمی معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا اور ایران کے خلاف غلط دعووں اور بے بنیاد الزامات کو واپس نہیں لیا جاتا، اس وقت تک نہ کوئی نیا کیمرہ نصب ہوگا اور نہ ہی موجودہ کیمروں کو آن کرنے کی اجازت ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے دارالحکومت اسلام آباد سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں الیکشن کمیشن کے خلاف مظاہرے کیے ہیں، جن سے عمران خان نے آن لائن خطاب کیا۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد اور دیگر شہروں میں مظاہرہ کرنے والے پی ٹی آئی کارکنوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف نعرے لگائے اور چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا آئین ہمیں پرامن احتجاج اور مظاہروں کی اجازت دیتا ہے، لیکن بقول ان کے حکومت نے اسلام آباد کو قلعے میں تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ ہماری حکومت کو ایک سازش کے تحت ختم کیا گیا، لیکن آج عوام ہمارے حق میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ عمران خان نے حکومت پر الیکشن کمیشن کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ یہ کمیشن الیکٹرانک ووٹنگ کی مخالفت کرنے والی دو سیاسی جماعتوں سے ملا ہوا ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے کی ای ڈی میں طلبی کو جمہوریت کی توہین قرار دیا ہے۔ دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق سینئر کانگریسی رہنما اور راجیہ سبھا کے ایم پی دگ وجے سنگھ نے کہا کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ چل رہی ہو اور کسی رکن پارلیمنٹ کو تفتیش کے لیے بلایا گیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہونے کے بعد راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے ای ڈی میں تفتیش کے لیے بلائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ای ڈی مسٹر کھڑگے کو اجلاس شروع ہونے سے قبل 11 بجے سے پہلے یا پھر 5 بجے اجلاس کا وقت ختم ہونے کے بعد بلا سکتی تھی، لیکن اس نے اجلاس شروع ہونے کے بعد انہیں بلایا اور اس طرح اس نے جمہوریت کا مذاق اڑایا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیاں ختم ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں تعینات روس کے مستقل مندوب میخائل اولیانوف نے کہا کہ ان کا ملک ایران کے خلاف ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کا خاتمہ چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ مذاکراتی وفود تقریباً 5 ماہ کے وقفے کے بعد ایک بار پھر ویانا میں جمع ہو رہے ہیں اور ان کا ملک معاہدے کو حتمی شکل دینے کی غرض سے تعمیری بات چیت کے لیے پوری طرح آمادہ ہے۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا مذاکراتی وفد چیف ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی کی قیادت میں جمعرات کو آسٹریا کے دارالحکومت ویانا پہنچ گیا، جہاں وہ امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے نئے دور میں حصہ لے گا۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب نے اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات کی عالمی نگرانی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ این پی ٹی پر نظر ثانی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شام کے مستقل مندوب بسام سباق کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی ایٹمی سرگرمیاں اور ایٹمی تنصیبات علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی ہتھیاروں سے پاک علاقے کا قیام این پی ٹی کے رکن ملکوں کی ناقابل تردید ذمہ داری ہے۔ مغربی ایشیا میں صرف اور صرف ناجائز اور غاصب صہیونی حکومت کے پاس ہی ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ امریکی حمایت کی وجہ سے بین الاقوامی ادارے اسرائیل کے ایٹمی سرگرمیوں کی نگرانی سے گریز ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس 100 سے 200 تک ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ البتہ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے پاس موجود ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ عراق کی صدر تحریک سربراہ نے پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے اور قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کیا ہے۔ عراق میں صدر تحریک کے سربراہ مقتدی صدر نے اپنے ایک خطاب میں کہا ہے کہ جمہوری اقدام کے تحت پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے اور قبل از وقت انتخابات کے بعد پرانے سیاستدانوں کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ کے مطالبات پورے ہونے تک ایوان میں ہڑتال کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انہوں نے اپنے اس فیصلے کو ایک اصلاحی اقدام قرار دیا۔ مقتدی صدر نے کہا کہ جو کچھ عراق میں ہو رہا ہے وہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ ابھی تک انہوں نے نہیں کیا ہے۔ کیڈٹ اینڈ جونیئر تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں شریک ایرانی کھلاڑیوں نے سونے کے 3 جبکہ چاندی کا 1 تمغہ حاصل کیا ہے۔ کیڈٹ اینڈ جونیئر تائیکوانڈو چیمپئن شپ کے مقابلے بلغاریہ کے شہر صوفیہ میں جمعرات سے شروع ہو گئے ہیں۔ ایران کے ابوالفضل زندی نے فائنل میں تھائی لینڈ کے کھلاڑی کو شکست دے کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ ایران کی مبینہ نعمت زادے بھی فائنل میں اپنی تھائی حریف کے مقابلے میں میدان میں اتری۔ انہوں نے انتہائی دلچسپ اور قابل دید مقابلے کے دوران اپنی تھائی حریف کو مات دے کر سونے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ ایران کی سوگند شیری نے بھی اپنے ایونٹ میں سونے کا تمغہ حاصل کر لیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔
سامعین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کے الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کے ممنوع فنڈنگ کیس کے فیصلے کے تناظر میں گفتگو کریں گے، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار جناب افتخار شیرازی صاحب کو۔
افتخار شیرازی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ الیکشن کمیشن سے آ گیا ہے، اور جو خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے عمومی طور پر انہی کے مطابق یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ آپ اس فیصلے کے تناظر میں پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
یقینی طور پہ جیسے آپ نے بتایا کہ جن خدشات کا اظہار کیا رہا تھا وہی اسی کے اکارڈنگلی یہ فیصلہ آیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو الیکشن کمیشن نے اتنا طویل وقت لیا، اور اس طویل وقت کے بعد حالیہ دنوں میں جو سیریز آف ایونٹس ہوئے ہیں وہ اس فیصلے کو کہیں نہ کہیں پہلے متنازع بنا رہے ہیں۔ ایسے میں کہ ایک حکمران اتحاد یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس حوالے سے جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اس کو سنا دیا جائے، ورنہ وہ الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرے کریں گے، دھرنے دیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فائنینشل ٹائمز جو برطانوی اخبار ہے وہاں پہ خبر آ جاتی ہے، جس خبر میں یہ کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کو جو چیریٹی کے لیے ڈونیشن ہوئی تھی وہ بنیادی طور پہ بطور پارٹی فنڈ استعمال کیے گئے۔ ساتھ میں ابراہیم گروپ اور آر ایف نقوی صاحب کا ذکر بھی کیا گیا کہ انہوں نے بھاری رقوم دی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا اچانک اجلاس ہوتا ہے اور اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب اس فیصلے بیٹے کو سنا دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیریز آف ایونٹس ہیں بنیادی طور پہ اس تاثر کو تقویت دیتے ہیں کہ تحریک انصاف اگرچہ اس کے خلاف ہم کہیں کہ کل کو تاریخ سے بتائے کہ فیصلہ حقیقت پر مبنی تھا، لیکن اب تو لگ یہ رہا ہے کہ وکٹمائزیشن کے طور پہ اس سارے عمل کو لیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کاروائیاں ہمیں دیکھنے کو ملی، کل کے دن دیکھ لیں کہ جب فیصلہ آیا ہے تو کوئی حکومتی اتحاد کی جانب سے 12 پریس کانفرنسز کی گئیں، اگرچہ اس کیس کے اندر درخواست گزار ہرگز نہیں تھے، بلکہ تحریک انصاف کے ایک بنیادی جو کارکن تھے، رکن تھے، وہ درخواست گزار تھے. تو اونرشپ بھی انصافی جماعتوں کے پاس اس کیس کے لیے نہیں تھی، لیکن جس انداز میں انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا اور اس کے بعد پھر حکومتی اتحاد نے جو اپنی انٹینشن شو کی، تو گویا کہ وہ اس کی بنیاد پہ شاید ریفرنس لے کے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، اور اس جماعت کو قلعدم قرار دیا جائے گا، اس کے سربراہ کو تاحیات نااہل دینے کے لیے ایک کاروائی شروع کی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں وکٹمائزیشن کے زمرے میں آئیں گی، اور اس سے جو پاکستان کے اندر سیاسی فضا ہے وہ اور زیادہ کشیدہ ہوگی. اور ہم نے 71 کے حالات دیکھے تھے کہ جب اس وقت کی ایک پاپولر جماعت کو، جس نے الیکشن بھی جیت لیا تھا، عوامی لیگ، اس کو ہم نے ایک طرح سے کارنر کرنے کی کوشش کی، اس کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا، پھر اس کے نتائج کیا نکلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھا جائے تو تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں ان کے پاس ہیں، اور آپ کسی ایسے عمل کے ذریعے کہ جو ایک بہرحال متنازع عمل اس کے تصور کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے اگر آپ کسی جماعت کو اس طرح ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے، اس طرح کی اقدامات کے نتائج کبھی بھی مثبت نہیں ہوتے. اور رہا جو معاملہ یہ کہ چیزیں کب تک ہوں گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت کچھ چیزیں ہونا باقی ہیں. قبل از وقت ہوگا کہ ہم کہیں کہ تحریک انصاف ختم ہونے جا رہی ہے یا اس کے سربراہ کو صلاحیات نااہل کر دیا جائے گا. جس فیصلے نے 7-8 برس لیے الیکشن کمیشن نے، وہاں پہ میرے خیال میں دیگر عدالتیں بھی کافی وقت لیں گی، اور اس معاملے پہ بڑی طویل بحث ہوگی، تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے، اس کے لیے طویل وقت درکار ہے.
تحریک انصاف نے بھی تبل بجا دیا ہے الیکشن کمیشن کے خلاف، کیا اس قسم کی پریکٹس پاکستان کے سیاسی استحکام کو متاثر نہیں کریں گی؟
یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس طرح کا ظاہر سی بات اقدام پاکستان کا جو سیاسی فضا ہے کہ جو پہلے ہی بڑی کشیدہ ہے، پہلے ہی بہت زیادہ اس کے اندر انتشار اور پولرائزیشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، جہاں پہ سیاستدان ایون کے قومی معاملات کے اوپر بھی ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، وہ معیشت کے معاملات ہوں، اس ملک کے دفاع کے معاملات ہوں، اس ملک کی خارجہ پالیسی کے معاملات ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ اور اس کے نتیجے میں جس طرح کا ایک ریئیکشن دیا گیا ہے، وہ تحریک انصاف کے جو بظاہر سی بات ہے لگ رہا ہے ان کو کہ وکٹم پارٹی ہے، اور انہوں نے اپنے ڈیفینس کے اندر سڑکوں پہ بھی آنا ہے، عدالتوں میں بھی جانا ہے، لیکن میں حیران اس بات سے ہوں کہ جس طرح حکومت وقت نے ریئیکٹ کیا ہے، لگتا ہے یہ کہ وہ اس طاق میں تھے، اس انتظار میں تھے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بھی ایک ایسا مواد ان کے ہاتھ آئے کہ جس کے بعد وہ ایک باقاعدہ ایک اگریسو کمپین شروع کریں، میڈیا کے اوپر بھی اور عدالتوں میں بھی جائیں. تو یہ بڑی افسوسناک اور ساتھ میں پریشان کن بات ہے. میرے خیال میں اگر سیاسی جماعتیں اس طرح کے طرز عمل کا مظاہرہ کریں گی تو پاکستان کے جو اس وقت معاشی لحاظ سے بڑے شدید ترین مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اس ملک کے اندر جو افراط زر ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ گویا کہ 38% پہ ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، ان کے پاس روزگار نہیں ہے، پریشان ہے، غربت کے نیچے جانے والے لوگوں کی تعداد کروڑوں میں ہو گئی ہے. ایسے ملک کے اندر اگر پاکستان کی سیاسی اشرافیہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ 24-26 کروڑ کا جو نیوکلیئر پاور ملک ہے، اس کے لیے خطرات اور زیادہ بڑھ جائیں گے. تو امید تو ہم کرتے ہیں کہ سیاستدان بہرحال سیاسی دانش مندی کا مظاہرہ کریں.
یقیناً تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے، لیکن یہ سوال ہر ذہن میں ابھر رہا ہے میڈیا کے حوالے سے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا دو طرف بٹا ہوا ہے، ایک اینٹی گورنمنٹ ہے اور ایک گورنمنٹ کے فیور میں ہے، ایک پی ٹی آئی مخالف ہے، ایک حکومت مخالف ہے، جو باوسوخ طریقے سے جو ہے وہ نظر آتا ہے میڈیا کے اندر. کیا حقائق کو اس طریقے سے توڑ مروڑ کر پیش کرنا میڈیا کے کردار پر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں؟
یقیناً اٹھا رہے ہیں، اور بڑی بدنصیبی ہے کہ اس ملک کے اندر میڈیا ایک منقسم میڈیا نظر آ رہا ہے ہمیں. اور یقینی طور پہ ترقی یافتہ معاشروں میں جہاں پہ میڈیا کو ریاست کا چوتھا ستون تصور کیا جاتا ہے، پاکستان کے اندر جس طرح کی ایمرجنسی ہوئی ہے بالخصوص جب الیکٹرانک میڈیا آیا ہے 2002 میں، اس کے بعد لوگوں کو اگر کسی ایک ادارے سے امید تھی تو میرے خیال میں وہ میڈیا ہی تھا کہ شاید اس ملک کے اندر سیاستدانوں کو درست سمت میں لے جانے میں اور اس ملک کے جو اصل مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے میں میڈیا اپنا کلیدی رول پلے کرے گا. لیکن بدنصیبی کہ آج ہم اس دوراہے پہ کھڑے ہیں کہ جہاں پہ میڈیا کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور بڑی جائز اٹھ رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج میڈیا کے اندر جو بہت بڑی ڈیوائڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بھی ریاست کے وہ طاقتور ادارے کہ جو بنیادی طور پہ اپنی پوزیشن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اسٹیٹس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو پاکستان کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ذریعہ کلی طور پہ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ آج میڈیا کے اندر جو لکیر کھینچ دی گئی ہے کہ کچھ لائن اس طرف ہیں اور کچھ اس طرف ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جہاں میڈیا کا کردار ہے کہ وہ ساری ایک طرح سے کھیل کا شکار ہوئے ہیں، اس کا حصہ بنے ہیں، لیکن میں یہ کہنے بھی حق بجانب ہوں کہ بنیادی طور پہ تقسیم اس ڈیوائڈ کا جو شروعات ہیں وہ اداروں کی جانب سے ہیں، وہ سیاستدانوں کی جانب سے ہیں، میڈیا کا اپنا انیشیٹو نہیں ہے. لیکن اگین پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے بطور صحافی بطور میڈیا پرسن کہ ہم اس طرح کی کوئی بھی سازش جس کے ذریعے سے نیشنل میڈیا کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کا نہ تو حصہ بنے اور نہ اس کا شکار ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اب بھی وقت نہیں گزرا، ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا کے اندر ایک قومی میڈیا کی فضا ہونی چاہیے اور سرحد کے پار ہم اگزامپل دیتے ہیں کہ بھارت کے میڈیا جو بہت سارے نیشنل ایشوز کے اوپر اگر چاہے تو اپنی حکومت وقت کو تنقید کا نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن نیشنلزم کا تقاضا یہ ہے کہ ان معاملات پہ خاموش رہتے ہیں تاکہ ملک کے اندر ایک انتشار کی فضا پیدا نہ ہو. تو پاکستان کے اندر بھی جو ذمہ دار میڈیا پرسنل ہیں، میڈیا ہاؤسز کے جو مالکان ہیں، ان کو بھی یہ چاہیے کہ پاکستان اس وقت کیا ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. وہ یہی کر رہا ہے کہ بہت سارے ایسے ایشوز کے جس کے اوپر ہمیں خاموش رہنا ہوگا اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر ہمیں ایک نیشنل اپروچ کے ساتھ اپنی رائے کو آگے بڑھانا ہوگا تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ اس ملک کے مسائل کیا ہیں اور ان کے ذمہ داران کون ہیں. رادر یہ ہے کہ کوئی ایک کی بگل بجا رہا ہے تو کوئی دوسرے کی بجا رہا ہے، اس سے تو انتشار کی فضا اور بڑھے گی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تنقید ہے جو کافی حد تک جائز درست ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے میڈیا کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے.
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام انداز جہاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سمجھ لیجیے، سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 اللہ. جبریل اتا لیلۃ اسرا وغاب دعا لحضرته. جبریل لے کر آئے تھے شب اسرا، اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا. اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ فمحمد هو سيدنا فالعز لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اللہ 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 اللہ
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. صبح امید.
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص ہم پر آنے والے مصائب کو یاد کر کے ان پر روئے یا دوسروں کو رلائے تو روز قیامت اس کا درجہ ہمارے برابر ہوگا، اور جو شخص ہماری مصیبت کو بیان کر کے روئے یا رلائے تو اس دن اس کی آنکھ گریا نہ کرے گی جس دن سب آنکھیں گریا کنا ہوں گی. سامعین ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص آپ حضرات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں.
ماں نے قاسم سے کہا صبح کو تم ہو گے شہید.
سامعین انسان آج بھی جب تاریخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے تو اسے دور دور تک لکو دک صحرا میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھتے ہوئے گرد و غبار کے درمیان سوتی ہوئی تلواروں، ٹوٹی ہوئی ڈھالوں اور پاش پاش لاشوں کے درمیان میں ٹوٹی ہوئی تلوار کی ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ایک ایسا شخص نظر آتا ہے جس کے استغاثے کی آواز چاروں طرف پھیلے ہوئے لشکر آدھا کے سینے کو چیر کر آفاق ہستی کے قلب و جگر میں اتر رہی ہے. گلا حسین کا جس دم کٹا مسلح پر، ملی ہے سجدے رب کو بقا مسلح پر. لعین کرتے ہیں مقتل میں تیروں کی بارش، نماز پڑھتے ہیں شاہ ہدا مسلح پر. کہا پھپھی نے سکینہ سے انتظار نہ کر کہ اب نہ آئے گا بابا تیرا مسلح پر، کیا ہے شام کے زندان میں دفن عابد نے، سکینہ بی بی کو آئی قضا مسلح پر، حرم نے شام کے زندان تنگ میں اختر، نہ جانے کس طرح سجدہ کیا مسلح پر۔ سامعین، 1400 برس گزر گئے، مارنے والے اسے مار رہے ہیں، کوئی زبان کے نشتر چبھو رہا ہے، کوئی تیر پھینک رہا ہے، کوئی تلوار کے وار کر رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، لیکن کوئی نہیں ہے جو اس کی آواز پر آواز دے، جو اس کی پیکار پر لبیک کہے۔ وہ 1400 صدیوں سے تاریخ بشریت کے صفحات میں تنہا ہے، اور بس تنہا ہے۔ یوں تو اس کا بھرا گھر 10 محرم کو لوٹ لیا گیا تھا، لیکن اس کا سر تن سے جدا ہونے کے بعد اس پر جو مظالم ڈھائے گئے، اسے مکمل طور پر کسی بھی مورخ نے ضبط تحریر نہیں کیا، کسی ادیب نے قلم بند نہیں کیا، اور کسی شاعر نے شعری سانچے میں نہیں ڈھالا۔ یہ ایسا مظلوم ہے کہ جس کے مال و متاع کو دشمنوں نے لوٹا، اور جس کے درد و غم، فکر و دانش، عزت و شرف اور پیغام و تحریک کو اپنوں نے ثبوتاش کیا۔ آج کے دور میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تزکیہ نفس اور خلوص نیت کے ساتھ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی طرح عالمی اسلامی برادری کی ہر ممکنہ مدد کریں، اور بیداری اسلامی کی اس لہر کو مؤثر و مفید بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ دیگر واقعات کی طرح شہادت امام حسین علیہ السلام صرف ایک تاریخی واقعہ ہی نہیں، بلکہ یہ ہم انسانوں کی زندگی کا منشور اور ہماری عملی راہوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس میں زندگی گزارنے اور موت و حیات کے درمیانی عرصے کے لیے دستور ہے۔ اس کا صرف غازیانہ پہلو ہی تقلید کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ اس کا داعیانہ پہلو بھی ہمارے لیے فکر و عمل کا بیش قیمت سرمایہ ہے۔ یہ عالمی واقعہ آج بھی اس لیے زندہ جاوید ہے کہ اپنے دین، اپنے مذہبی مسلمات کے تحفظ اور باطل کی فتنہ پردازیوں کے سیل پر بند باندھنے کے جس ایمانی جذبے کے ساتھ یہ قربانی دی گئی تھی، وہ سارے مطالبات پہلے سے کہیں زیادہ اپنی افادیت اور اپنے وجود کا احساس دلا رہے ہیں۔ کیا آج بھی وہی حالات نہیں کہ یزیدی لشکر پورے کر و فر کے ساتھ انسانیت کے گھر آنگن میں موت کا رقص کر رہا ہے؟ پہلے تو ایک ہی یزید تھا، مگر اب تو ہر قوم، ہر ملک، کیا ہر خطے میں کوئی نہ کوئی یزید، بش، ایریل شیرون، ٹونی بلیئر، ٹرمپ یا کسی اور عیسائی اور یہودی نام سے مل جائے گا، جو ہماری عزت و آبرو ہی پر دسترازی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے دین، مکہ و مدینہ اور مسجد اقصی جیسے مذہبی مقدسات کے خلاف بھی سازشوں کا دہانہ کھولے ہوئے ہیں، اور ان سے کسی ایک تہذیب و ثقافت یا کسی خاص قوم یا مذہب کے نام لیواؤں کو ہی خطرہ نہیں، بلکہ سچ پوچھئے تو پورا انسانی کنبہ خطرے میں ہے۔ ہمارے حال کو بھی اسی ماضی کے حسینی جذبے اور ایمانی جوش کی ضرورت ہے، ورنہ صہیونی دہشت گردوں پر مشتمل موجود سامراجی گروہ یزید کی شکل میں پوری انسانیت کو لقمہ تر بنا لے گا۔ طاقت و قوت اور مال و دولت کے نشے میں بدمست ممالک اور سرمایہ داری پر قابض اقوام کو اگر اس حسینی جذبے سے روشناس نہیں کرایا گیا، تو نہ صرف ہماری جان و مال، بلکہ ہماری قیمتی ترین متاع کے بھی چھن جانے کا قوی اندیشہ ہے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ ساری اقوام و ملل کے لیے درس اور پیغام حیات موجود ہے۔ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے صحیح کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہر فرقے و قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ تصور بالکل غلط اور عامیانہ ہے کہ موت سے زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بلکہ اصل زندگی تو موت کی لذت سے آشنا ہونے کے بعد ہی ملتی ہے۔ شہید امام حسن البنا کے ان جملوں میں یہی صداقت پوشیدہ ہے کہ وہ امت جو جینے کا عزم کر لے، اس کے مٹنے کا کیا سوال، اس سے تو موت دور بھاگتی ہے۔ اسی طرح عظیم مجاہد آزادی مولانا محمد علی جوہر نے جو یہ کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قتل دراصل اس وقت کے یزید کا قتل تھا. حضرت امام حسین علیہ السلام زندہ جاوید ہیں اور ان کے کارناموں کے روشن نقوش تاریخ کے اوراق میں ہی نہیں بلکہ ہر فرد بشر کے ذہنوں پر ثبت ہیں. اصل قتل تو اس یزید اور یزیدی روش کا ہوا تھا جو نوع انسانی کو اپنی سرکشی کے سامنے سربسجود کرنے کی پالیسی کو روبہ عمل لانے پر بزد تھا. فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام خدائی نصرت پر ایمان ضرور رکھتے تھے، لیکن آپ نے اس کا انتظار نہ کیا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی اور یزیدی قافلہ خس و خاشاک کی طرح بہ جائے گا، یا پھر تیز ہواؤں کا آتشی بگولا آئے گا اور پوری یزیدی مملکت تہوبالا ہو جائے گی، یا انہیں قوم نوح کی طرح سمندر کی گہرائیوں میں دفن کر دیا جائے گا. بلکہ آپ نے خدا کی مدد پر یقین رکھتے ہوئے باطل طاقتوں سے میدان کارزار میں سخت مقابلہ کیا اور حق کی سربلندی و فتح مندی کا علم دنیا کے نقشے پر لہرا دیا.
مجلس ماتم کروائیں گے،
مجلس ماتم کروائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے.
جی کر تارے میرے مولا سب کرب و بلا کو جائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے،
مجلس ماتم کروائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے. جی کرتا ہے میرے مولا سب کرب و بلا کو جائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے.
واضح مجلس ماتم کروائیں گے،
مجلس ماتم کروائیں گے. جی کرتا ہے میرے مولا سب کرب و بلا کو جائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے.
جب صبح ہوگی کربل میں ہم خاک شفا کو چومیں گے، ہم خاک شفا کو چومیں گے. دن رات وہاں سب اہل عزا مولا کا سوگ منائیں گے،
مجلس ماتم کروائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے. جی کرتا ہے میرے مولا سب کرب و بلا کو جائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے.
جب دیکھیں چاند محرم کا سب جائیں خیام حسینی پر،
سب جائیں خیام حسینی پر،
سب جائیں خیام حسینی پر. عباس کے خیمے پر رک کر جب اذن زیارت پائیں گے،
مجلس ماتم کروائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے. جی کرتا ہے میرے مولا سب کرب و بلا کو جائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے.
جب پہنچیں گے اس منزل پر اصغر کے لگا تھا تیر جہاں،
اصغر کے لگا تھا تیر جہاں،
اصغر کے لگا تھا تیر جہاں. بلوائیں گے ننے بچوں کو سب کو پانی پلوائیں گے،
مجلس ماتم کروائیں گے.
سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 14 مردہ، 7 محرم اور 5 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سات محرم سن 61 ہجری قمری کو عمر ابن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے لیے نہر فرات کے پانی کی بندش کا حکم دیا۔ ایسے حالات میں کہ عبیداللہ ابن زاد نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے کربلا میں بہت بڑی تعداد میں اپنے فوجیوں کو تعینات کر دیا تھا، اور اس کی فوج نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مکمل طور پر اپنے محاصرے میں لے رکھا تھا۔ یزیدی فوج کے کمانڈر عمر ابن سعد کو ایک خط کے ذریعے حکم دیا کہ یہ خط ملتے ہی حسین سے یزید کی بیعت کروا لینا، اگر بیعت کی بات مان لی تو بعد میں ہم فیصلہ کریں گے۔ عبیداللہ ابن زاد نے عمر ابن سعد کو ایک اور خط لکھا اور تاکید کی کہ حسین کو نہر فرات کے پانی سے دور رکھنا اور ان کو اس کا پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینا۔ ابن سعد نے اس کے فوراً بعد 500 سواروں کے ساتھ عمر ابن حجاج زبیدی کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو آب فرات سے دور رکھنے کے لیے مامور کیا۔ پانچ اگست 1802 عیسوی کو ناروے کے معروف ریاضی داں نیلز ہینکرک ایبل پیدا ہوئے۔ ریاضی میں ان کی غیر معمولی ذہانت و صلاحیت ثانوی تعلیم کے دوران ہی آشکار ہو گئی، اور اسی دور سے انہوں نے اس شعبے میں اپنی تحقیقات کا آغاز کر دیا تھا، جس سے ان کو کافی شہرت حاصل ہوئی۔ ناروے کا یہ معروف ریاضی داں 1829 عیسوی میں انتقال کر گیا۔ پانچ اگست سن 1895 عیسوی کو ڈیزل سے چلنے والی گاڑی ایجاد ہوئی۔ اس ڈیزل گاڑی کا موجد جرمن سائنسداں ڈاکٹر روڈولف ڈیزل تھا، جس کی وجہ سے بعد میں صنعتی اور اقتصادی دنیا، بالخصوص روڈ ٹرانسپورٹ کے میدان میں انقلاب رونما ہوا۔ قابل ذکر ہے کہ اگرچہ آج کی دنیا میں کار اور موٹر کی صنعت میں کافی ترقی ہو چکی ہے، لیکن اب بھی ڈیزل گاڑیوں سے زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ چودہ مرداد 1285 ہجری شمسی کو مظفر الدین شاہ قاجار کو علماء کی قیادت میں ایرانی عوام کی مسلسل جد و جہد کے بعد آئینی فرمان پر دستخط اور اسے جاری کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ عوام قاجاری دربار میں بڑھتی ہوئی بدعنوانی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ حکومت کے کارندوں نے عوام کے احتجاج کو طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کی، جس کے دوران متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اس ظلم و بربریت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے آیت اللہ سید عبداللہ بہبہانی اور آیت اللہ سید محمد تباہ تباہی کی قیادت میں لوگوں نے شہر رے اور قم میں دھرنا دیا۔ آخرکار مظفر الدین شاہ نے، جو ملک میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے ڈر گیا تھا، عین الدولہ کو برطرف کر کے آئینی فرمان جاری کر دیا۔ اس فرمان کے بعد قومی مجلس شورا کے انتخابات ہوئے اور مجلس نے بعد میں آئین کی منظوری دی۔ پانچ اگست سن 1988 عیسوی کو ممتاز اور مجاہد عالم دین اور قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید عارف حسین حسینی کو عالمی سامراج سے وابستہ دہشت گردوں نے نماز فجر کے موقع پر پشاور میں گولی مار کر شہید کر دیا۔ شہید علامہ عارف حسینی نے نوجوانی سے دینی تعلیم کا آغاز کیا اور ابتدائی تعلیم کے بعد وہ نجف اشرف چلے گئے، جہاں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے انقلابی نظریات سے واقف ہوئے۔ 1984 میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو پاکستان میں اپنا نمائندہ مقرر فرمایا۔ علامہ سید عارف حسین حسینی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کے فروغ کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی شہادت پر ملت پاکستان کے نام اپنے ایک مفصل تعزیتی پیغام میں آپ کو اپنا فرزند قرار دیا اور شہید عارف حسینی کے افکار کو زندہ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ علامہ شہید عارف حسین حسینی کے جلوس جنازہ میں پاکستان کے اعلیٰ سول اور فوجی حکام، نیز مذہبی و سیاسی شخصیات کے علاوہ آپ کے ہزاروں چاہنے والوں نے شرکت کی۔ آپ کی نماز جنازہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نمائندے آیت اللہ جنتی نے پڑھائی۔ آپ کا مزار آپ کے آبائی علاقے پیواڑ میں واقع ہے۔ پانچ اگست سن 2013 عیسوی کو پاکستان کے معروف ٹی وی اینکر اور دانشور ذوالقرنین قریش پور طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے۔ وہ سن 1932 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ قریش پور پاکستان ٹی وی سے ایک طویل عرصے تک وابستہ رہے اور پی ٹی وی کے لیے ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ قریش پور مشہور ناول نگار اور کالم نگار بھی تھے۔ قریش پور نے 70 کی دہائی میں پی ٹی وی کے مشہور پروگرام کسوٹی سے مقبولیت حاصل کی۔ قریش پور نے ٹی وی کیمپیئرنگ کو ایک منفرد اسلوب دیا تھا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس ختم ہوتی ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره، اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد